जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन छे, हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को, किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله منشن کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان الحمدللہ قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد حسان صاحب تشریف فرمائے حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مزاج گرامی بہتر ہے الحمدللہ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ مدشن کے ناظرین اس پروگرام میں ہم بطور خاص فقہی احکامات اور شرعی مسائل وہ ڈسکس کرتے ہیں اور بالخصوص وہ مسائل جو لوگوں کے ساتھ درپیش ہوں یا علمی طور پر جن مسائل کو وہ جاننا چاہتے ہیں ہم بطور خاص ایسے ٹاپک ایسے موضوعات لے کر ان دارالافتاء اہل سنت کے پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں آج کا ہمارا ایک عام اور بہت ہی سہل آسان ایک ٹاپک ہے اذان سے متعلق احکام اذان کے احکام اس سے متعلق بہت سی باتیں ہم انشاءاللہ الحدید آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے اذان کی ابتدا کب ہوئی کیسے ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اذان دیا کرتے تھے یا آپ سے اذان دینا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے مؤذنوں کو منتخب فرمایا جنہوں نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے اذانیں دیں بطور خاص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مؤذن رسول رہے اور اذانیں دیتے تھے ان کا بھی کچھ تذکرہ کریں گے تو میں چاہوں گا یہیں سے ہی ہم اس پروگرام کی ابتدا اسی سوال سے ہی مفتی صاحب آپ کی طرف یہ سوال بڑھاتا ہوں پہلے تو یہ ایک مختصراً اذان کا تعارف اذان کسے کہتے ہیں اور اذان کو اذان کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور کب ہوئی یہاں پہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اذان کا جو لغوی معنی ہے لغت کے اندر وہ تو ہے اعلان کسی چیز کے بارے میں بتانا کسی چیز کا اعلان کرنا
ٹھیک ہے
اور کسی چیز کے بارے میں اظہار کرنا واضح کر دینا یہ معنی جو ہے وہ اذان کے بنتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح کے اندر شریعت کی روشنی ہے اس میں اذان یہ کچھ مخصوص کلمات ہیں جو اللہ اکبر سے شروع ہو کے لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتے ہیں اور یہ مخصوص کام کے لیے دیا جانے والا عمل ہے یعنی اذان جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی سبب پر یہ دی جاتی ہے تو جو مخصوص کلمات ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہاں سے لے کے آخر تک جو پڑھی جاتی ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں یہ اذان کہا جاتا ہے
ٹھیک
ہے اب وہ چاہے نماز کے لیے اذان کہی جائے چاہے بچے کے کان میں اذان کہی جائے چاہے وبا کے موقع پر اذان کہی جائے یا قبر پر اذان کہی جائے یہ مختلف اس کی صورتیں اور وجوہات بنتی ہیں لیکن جو مخصوص کلمات ہیں ان کو اذان یہ کہا جاتا ہے
اور اس کا یوں یعنی نماز کے لیے ہی خاص ہو اس کا یوں تعلق ہے
نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اذان نماز کے لیے خاص ہوتی تو پھر بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی
ٹھیک ہے
ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی تو اذان کا یوں تعلق جو ہے وہ نماز کے ساتھ نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے سبب یوں بنتا ہے کہ جیسے نماز کے لیے اذان دینا بچے کے کان میں اذان دینا کی یہ سنت سے ثابت ہے اسی طرح وبا وغیرہ ہوئی یا جن کا جو ہے وہ غلبہ ہوا مختلف وجوہات علماء نے لکھی کہ اس چیز کو دور کرنے کے لیے اس چیز کی برکت کے لیے اذان یہ کہی جاتی ہے بہرحال اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، دعوت دین ہے، تو اس لیے یہ مبارک کلمات جو ہے وہ کسی وقت بھی کہے جا سکتے ہیں۔ اب رہی اس کی ابتدا، تو دیکھیں ایک ہے نماز کے لیے اذان کی ابتدا، یہ ایک جدا چیز ہے، اور نفس اذان کی ابتدا یہ الگ چیز ہے۔
اچھا،
یعنی اب اذان کی جو ابتدا ہوئی اس حوالے سے تو بعض روایاتیں اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں لیکن فضائل کے باب میں ہیں، اس میں حرج نہیں ہوتا کہ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر تشریف لے کر آئے تھے تو اس وقت زمین کی جو اندھیرا تھا اس سے آپ کو وحشت ہوئی تھی، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آ کے اذان آپ کو بتائی تھی، اس سے یہ وحشت آپ کی دور ہوئی تھی۔ یہ جو اندھیرا وغیرہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو اس کیفیت کو اس اذان کے ذریعے سے دور کیا گیا۔ تو اس طرح ابتدا تو یہ بہت پہلے ہو چکی، لیکن جو اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، اس کی جو باقاعدہ ابتدا ہوئی یہ مدینہ منورہ میں ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علی مرضوان کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، تو اب وہاں پہ باجماعت کھلے عام نماز ہوا کرتی تھی، جماعت کے ساتھ لوگ پڑھتے تھے، تو اب ان کو جمع کرنا یہ ایک کام ہوتا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں کے اندر ندا لگایا کرتے تھے، الصلاۃ جامعۃ، کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے لہذا سب آ جائیں، جماعت جماعت آپ کہا کرتے تھے تو سب وہاں پر پہنچا کرتے تھے۔ یہ ایک مشکل کام تھا، تو مشورہ ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو بعضوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آگ بلند کر لیں، تو کہا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، تو کسی نے کہا کہ ناقوس ہوتا ہے عیسائیوں کا، وہ اگر ہم بجا لیا کریں، کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، کا جو بگل ہوتا ہے یہودیوں کا وہ بجا لیا کریں، یہودیوں کا طریقہ کار ہے، بعض میں جھنڈے کا کہا گیا کہ جھنڈا اس وقت بلند کر لیا جائے۔ اسی تذبذب کے اندر صحابہ کرام علی مرضوان تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا، کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ناقوس لے کے جا رہا ہے، بگل جو ہے تھا وہ لے کے جا رہا ہے کہ جس کو بجایا جائے تو آواز نکلتی ہے، تو وہ بھی اسی معاملے میں تھے کہ اذان کے ہاں نماز کے لیے کیا کریں کہ کس طریقے سے لوگ جمع ہوں، تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ یہ بیچتے ہو، خواب کے اندر اس سے کہا، یہ بخاری شریف کے اندر روایتیں موجود ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ کیا کرنا ہے، تو کہا اس طرح اس کو بجا کے ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کر لیں گے، تو کہا اس سے بہتر میں تمہیں کچھ کلمات نہ بتا دوں، تو کہا وہ کیا کلمات ہیں، تو پھر ان کو اذان بتائی، اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک پورے کلمات بتائے، یہ بیدار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے حضور علیہ السلام کو عرض کی کہ اس طرح میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بلال کو سکھا دو، بلال کو بتا دو، کیونکہ ان کی آواز بلند ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات بتایا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر موجود تھے، جب آپ نے کلمات سنے تو فوراً اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے بھی خواب کے اندر یہی دیکھا تھا کہ مجھے یہ چیز سکھائی گئی ہے۔ تو یوں اذان کی ابتدا نماز کے لیے مدینہ منورہ میں اس طریقے سے ہوئی۔
پہلے مختلف اعلانات الصلاۃ جامعہ یا کچھ ایسے اعلان
الفاظ کہے جاتے تھے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یعنی ان کو خواب آنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا اور اس کا حکم ارشاد،
اصل یہی ہے کہ یہ خواب کے ذریعے، فقط خواب کے ذریعے حکم اذان ثابت نہیں ہوا۔ کوئی سوال کر سکتا تھا کہ بھئی یہ تو اذان جو ہوئی خواب کے ذریعے ثابت ہوئی، تو اصل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برقرار رکھا، اس کے ذریعے سے یہ اذان مشروع ہوئی ہے، اذان کا حکم یہ ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مؤذن بنے اور اذانیں یہ دیتے رہے، کیا اور بھی تھے کوئی مؤذن؟
جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذنین کی تعداد علماء نے مختلف ذکر کی ہے، عمومی طور پر کتابوں میں چار کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ چار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، بعض نے پانچ کا تذکرہ کیا، لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مجاز ہیں، خلیفہ ہیں، علامہ عبدالحی القطانی الحسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث گزرے ہیں، امام اہل سنت سے انہوں نے باقاعدہ مکہ مکرمہ میں حدیث کی اجازت لی تھی، ان کی بہت ساری کتابیں عرب دنیا کے اندر مشہور ہیں، ان کی کتاب التراتیب الاداریہ کے نام سے، اس میں انہوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذنین کی جو تعداد ہے وہ آٹھ ہے،
آٹھ
وہ انہوں نے نام بھی ذکر کیے ہیں، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں، حضرت سیدنا ابو محظورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی اچھی آواز تھی ان کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو اذان سکھائی تھی، حضرت سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے، ان کو بھی اذان کا حکم ہوا تھا، اذان دیا کرتے تھے. حضرت سیدنا سعد القرظی، سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پانچویں حضرت سیدنا زیاد بن حارث الصدائی، چھٹے حضرت سیدنا عبدالعزیز بن اسم، ساتویں حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آٹھویں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا آپ کی حیات کے اندر یہ اذان دی ہے،
اذانیں دی ہیں،
اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذنین کہلاتے ہیں. مؤذنین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس حوالے سے علماء نے بڑی تحقیق تفصیل بیان کی ہے، لیکن ان کی تفصیل سب سے جدا ہے اور انہوں نے ان میں اضافہ کیا. جیسے حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا عبدالعزیز بن اسم، عام طور پہ ان کا تذکرہ یہ نہیں کیا جاتا، لیکن انہوں نے کتب کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کا اذان دینا بھی ثابت ہے.
تین سے چار مشہور ہیں ویسے بہت زیادہ،
اور چار سے پانچ،
اور چار سے پانچ، اور ان میں دو بطور خاص، عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت بلال،
بلال
رضی اللہ تعالیٰ نما. یہ تو روزانہ کی بیس پہ دیتے تھے نا، تہجد کی ایک یا رات میں جو ایک اذان.
عمومی طور پہ دیکھیں اذان تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، باقی جو عبداللہ ابن ام مکتوم تھے وہ بھی اذان دیتے تھے، اور بالخصوص ان کا جو اذان دینا ہوتا تھا وہ فجر کے لیے ہوا کرتا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان کھانے پینے سے نہ روکے.
وہ جو سحری کے حوالے،
سحری کے حوالے سے کہ وہ سحری کے وقت میں اذان دیتے تھے، اور ان کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ کے سحری کر لیں، اور جو جاگے ہوئے ہیں وہ اگر چاہیں تو اپنی کمر سیدھی کرنا چاہیں تو کمر سیدھی کر لیں. ان کے بعد جو ہے وہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اذان دیا کرتے تھے فجر کے لیے، یعنی جیسے ہی طلوع فجر ہوتی یہ فوری طور پہ اذان دیتے تھے، اور اسی وقت کھانا پینا وغیرہ سب روکنا ہوتا تھا. یعنی طلوع فجر ہوتی، صبح صادق ہوتی، اور ان کے منہ سے اللہ اکبر نکلا کرتا تھا، اس لیے فوری طور پہ وہاں پہ کھانا پینا یہ روک لینا ہوتا تھا
روزے کے بعد.
اب یہ جدا گانا بحث ہے جو رمضان میں ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں، کہ اصل جو وقت ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے روزے کا آخری وقت وہ طلوع فجر ہے، اور ان کی اذان بھی اسی وقت ہوا کرتی تھی. یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے،
اور یہ کتنی خوبصورت تشریح ہے کہ وہ اذان کس ٹائم دیتے تھے اور یہ کس ٹائم. اور باقاعدہ حدیث میں الفاظ ہی یہی ہے نا کہ ان کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، سو کہ تم کھانا پینا اپنا جاری رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم سوال کا جواب بھی ضمناً مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا ہے. ناظرین کی کال بھی ساتھ ہیں.
اختر علی تاری اقدس حضرت سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی برگاہ میں عرض ہے کہ مفتی صاحب قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟
ٹھیک ہے جی، مزید کون؟
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اذان کو اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، اس کا کیا سنت ہے اس طرح پڑھنا یا مستحب ہے؟
ٹھیک ہے، خوبصورت لہجے میں، خوبصورت انداز میں اذان دینا، بلند آواز سے اذان دینا، شریعت مطہرہ کو کیا مطلوب مقصود ہے کہ مؤذن کیسا ہو؟
دیکھیں بنیادی اعتبار سے تو جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن صحیح طریقے سے اذان دینے والا ہو.
ٹھیک ہے،
کیونکہ اذان کا جو مقصد ہے وہ یہ بتانا مقصد ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے،
صحیح
اور صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح الفاظ کے ساتھ وہ اذان دیتا ہو. اسی لیے جو مؤذن ہے اس کی صفات علماء نے ذکر کی ہیں کہ کس طرح کا وہ ہونا چاہیے، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. اگر اللہ نے اسے وسعت دی ہے تو اس کے لیے بہتر بھی یہ ہے کہ وہ فی سبیل اللہ اذان دینے والا ہو، اگرچہ کہ اس کا اذان پر اجرت لینا یہ شرعاً جائز ہے. جہاں تک رہا اچھی آواز والا ہونا، اچھے لہجے والا ہونا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اذان اچھے انداز میں دے اور اچھے لہجے کے اندر دے، اچھی آواز والا ہو، لیکن اسی وقت جبکہ اس کے اندر اس کے تلفظ ٹھیک ہوں، صحیح طریقے سے اذان دیتا ہو. بعض اوقات اچھے انداز میں اذان دینے کے لیے، طرز بنانے کے لیے کسی لفظ کا اضافہ کر دیا، کسی حرف کا اضافہ کر دیا، تو یہ تو غلط ہو جائے گا اس طریقے سے، تو پھر وہاں پہ اذان کا، آواز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ اس کا جو اذان جو دینا ہے، اگرچہ کہ وہ اچھی آواز والا ہو اور اپنا اس کی تلفظ بھی ٹھیک ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ صالح، متقی، پرہیزگار ہو. فاسق کو اذان کے لیے مقرر نہ کیا جائے، داڑھی منڈا ہے اس کو اذان کے لیے مقرر کر دیا تو اس کی اجازت نہیں ہے، چھوٹا بچہ بالکل اس کو اذان کے لیے مقرر نہیں کر سکتے. تو بنیادی اعتبار سے ہمیں جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جس کے اعلان کے اوپر ہم بھروسہ کر سکیں.
ٹھیک ہے،
کہ وہ ہمیں نماز کے لیے بتا رہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد کے اندر آ جائیں، تو اس لیے اس کے تلفظ کا ٹھیک ہونا، اس کا متقی اور پرہیزگار ہونا یہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے. اگر اس کے علاوہ اس کے اندر اچھی آواز کی، اچھے انداز اور لہجے کی خوبی ہے تو یہ اور اچھی بات ہے.
ماشاءاللہ. اور پہلے لوگوں کے پاس اس طرح کے نقشہ جات نہیں ہوتے تھے کہ جن سے وقت کی ابتدا آغاز یہ پتہ چلے، تو یہ بھی ان موزنوں کے لیے لازم ہوتا کہ وقت کبھی جاننے والا ایسا عالم ہو، اتنا علم تو ہو کہ وقت اس کو درست طریقے سے. اور آج کل بھی یہ اہتمام کیا ہے؟ اس طرح
تو اتنا مشکل رہا ہی نہیں نا معاملہ، ہمارے زمانے کے اندر تو سارے سافٹ ویئر بن چکے، نقشہ جات بن چکے، تو اپلیکیشنز آ گئیں، تو بآسانی تمام چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. اور وقت ہمارے یہاں مقرر ہی ہوتا ہے، گھڑی کا ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ بھائی اس ٹائم اذان ہونی ہے، اس سے 15 یا 20 منٹ پہلے ہم نے اذان دینی ہے.
ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. یہ قبر کے اذان والا یہ بھی پوچھنا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اذان نہیں ہو تو وہاں جماعت وغیرہ سے نماز ہم پڑھ سکتے ہیں یا کچھ ایسا، مسجد کے علاوہ بھی کہیں بھی؟
یعنی
اذان نہیں ہوئی اور جماعت کرنی ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں مسجد سے دور ہی ہیں، کہیں الگ تلگ ہیں، ویسے حکم تو کیا اذان دینی چاہیے؟
شہر کے اندر تو حکم دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر مسجد کی اذان ہو گئی اور اب اگر کوئی اپنے گھر کے اندر اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اذان دے دے،
اذان دے دے،
ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں دیتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شہر کی اذان و اقامت اس کے لیے کفایت کر جائے گی. اور اگر وہ شہر سے دور کہیں پڑھ رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ تنہا بھی پڑھ رہا ہے تو اذان و اقامت وہ کہے، کہ اب اس کے لیے کفایت کرنے والی یہ چیز نہیں ہے. تو چونکہ یہاں پر وہ اب اگر جو نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، اگر کسی عذر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ وقت ان کو جانا ہے کہیں پہ سفر اختیار کرنا ہے، تو چونکہ ابھی اذان ہوئی نہیں ہے تو بہتر یہ کہ اذان دے دیں اور اقامت بھی کہہ دیں اور اس کے بعد پھر جماعت کریں.
ٹھیک ہے، یہ قبر کے حوالے سے بطور خاص بہت سوالات آتے ہیں.
یہ تو
قبر کی اذان، اس میں کوئی فرق ہے؟ وہی اذان ہے یا اذان دینا کہاں سے ثابت ہے، یہ کیا ہے؟
دیکھیں قبر پر جو اذان دی جائے گی، اذان تو وہی دی جائے گی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے الگ سے. باقی رہا کہ کہاں سے ثابت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قواعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی شریعت کی روشنی، قرآن سے جو اصول و ضوابط ہیں اس کی روشنی میں اس کا ثبوت ہے. یعنی یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی یا صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوتا تھا، تو یہ اس کے ناجائز ہونے کی یا اس کے غلط ہونے کی دلیل ہو تو یہ بات بالکل غلط ہے. یعنی یہ اصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان ہی نہیں کیا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ اصول آپ کے قانون کے خلاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حرام کر دیا،
ٹھیک ہے،
یعنی براہ راست کتاب میں حرام کیا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حرام فرمایا. حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حلال فرما دیا. اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر بھولے سکوت فرمایا، کچھ بھی نہیں فرمایا، تو وہ تمہارے لیے معاف ہے. جو اصول بیان کر دیا کہ جس چیز کو منع نہیں کیا گیا اس میں اصل چیز جو ہے وہ اجازت ہے، اباحت ہے، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے. تو قبر پر اذان دینے میں اصلاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی کوئی مخالفت نہیں ہے. کوئی بھی وہاں پہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا یا اذان کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہوتا کہ جو شریعت مطہرہ کے کسی اصول کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقہ کار کے مخالف ہو. یہ کہہ دینا فقط کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بہت سارے امور وہ ہیں، بہت سارے نیکی کے، بھلائی کے، دینی کام وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئے، اور وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اسلاف کے دور کے اندر ہوتے چلے آ رہے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہم اپنے سلسلوں کے اندر بدعت کے اوپر پورے پورے سلسلے کر چکے ہیں، اس میں بیان کر چکے ہیں کہ اس کی کثیر مثالیں موجود ہیں. لہٰذا قبر پہ جو اذان دی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. قبر کے پاس تکبیر پڑھنا، بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا، یہ تو احادیث طیبہ میں اس کا حکم ہے کہ اس کا امتحان ہو رہا ہے تو تکبیر کہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. تو اذان کے اندر یہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں،
اس کا مرحوم کو یعنی میت کو بھی
فائدہ پہنچتا ہے کہ جہاں اذان کہی جائے گی شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے.
صحیح،
تو شیطان تو کہیں بھی نہیں چھوڑتا. ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنے کا کہا کہ اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے یہاں پر آزمائش ہے، مشکل ہے، اسی لیے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا یہ کرنے کا حکم ہوا. اور اس کے علاوہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر محدث ہیں، ان کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہتے کہ میں تیرا رب ہوں. تو ایسے موقع پہ جب اذان کی جائے گی تو انشاءاللہ شیطان یہ دور بھاگے گا. تو اس لیے کوئی بھی ایسا موقع ہو کہ جہاں شریعت مطہرہ کے اصول کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی, کوئی قاعدہ کوئی اصول کوئی ضابطہ نہیں ٹوٹتا, تو اس کے بارے میں فقط اتنا کہہ دینا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تو یہ ناجائز ہے, ایسا نہیں. ایسا کہنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول کے خلاف.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بہت اچھی آپ نے تفصیل ڈیٹیل ارشاد فرمائی ہے. یہاں تھوڑا سا ایک اور, یہ الصلاۃ خیر من النوم, یہ بھی ایک اذان کا حصہ ہے لیکن ہے فجر کی اذان کا حصہ, تو اس کا اضافہ یہ بھی شروع سے تھا یا بعد میں ہوا؟ یہ
دیکھیں بعض لوگوں نے یہاں پر بڑی غلط فہمی پیدا کی اور یہ کہا کہ یہ جو اضافہ کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ہوا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا حکم دیا, حالانکہ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے. صحیح ستہ کی حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے فجر کے وقت میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے, آپ ہمیشہ روزانہ آیا کرتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دیا کرتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے, تو انہوں نے یہ کہا الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز نیند سے بہتر ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو فرمایا کہ ما احسن ھذا یا بلال, کہ یہ کتنی اچھی بات ہے بلال, اجعل فی اذانک, اس کو اپنی اذان کے اندر شامل کر لو. پھر اسی وقت سے یہ اذان فجر کے اندر شامل کر لیا گیا. تو پہلے اذان یہ فجر کی ویسے ہی ہوتی تھی جیسے ظہر وغیرہ کی ہے, لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس کو اذان فجر کے اندر شامل کیا گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز یہ نیند سے بہتر ہے. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اذان کے اندر شامل فرما دیا.
ٹھیک ہے, یعنی نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہی آپ کا یہ حکم تھا اور یہ اذان کا یوں حصہ کلمات بنے. اچھا, اذان کے لیے خاص کانوں میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں اور یہ بھی کیا حکمت ہے؟
اصل میں حدیث پاک میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس کا حکم دیا, یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے, اور فرمایا کہ یہ آواز کو بلند کرنے والا ہے. یعنی بندہ جب کان میں انگلیاں ڈال کے اذان دیتا ہے نا, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی آواز صحیح نہیں نکل رہی, تو پھر وہ بلند آواز کرتا ہے, جس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ دور دور تک آواز جاتی ہے. پہلے زمانے کے اندر جو تھا وہ چھتوں پر میناروں پر اذان ہوتی تھی, تو جتنا اور مستحب بھی یہ تھا کہ اس طرف آپ اذان دیں کہ جہاں آبادی زیادہ ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اذان کی آواز یہ پہنچ سکے اور انہیں پتا چل سکے کہ نماز کا وقت یہ ہو گیا ہے. تو بندہ جب کان میں انگلیاں ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی بات کرتا ہے, کوئی بھی بات, کوئی بھی کلام ہی پڑھ رہا ہے, جیسے ناقوا ہوتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں تو وہ کانوں کو بند کرتے ہیں, تو اس سے ان کا گلا کھلتا چلا جاتا ہے. تو اس طرح جب بندہ کان میں انگلیاں ڈال کے اذان دے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ ابھی آواز صحیح نہیں نکل رہی, لہٰذا وہ اور زور سے آواز نکالتا ہے جس سے دور دور تک آواز پہنچتی ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ ابھی تو کیا ضرورت ہے, ابھی جیسے مائک لگے ہوئے ہیں تو
ٹھیک ہے. اصل یہ ہے دیکھیں کہ یہ تو ہم نے ایک حکمت بیان کی جو حدیث پاک کی روشنی کے اندر موجود ہے, لیکن بنیادی اعتبار سے جو حکم ہے جو ہم کر رہے ہیں ایسا, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کر رہے ہیں. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کی علت ختم ہو جاتی ہے,
صحیح
سبب ختم ہو جاتا ہے, وجہ نہیں ہوتی, لیکن جس چیز کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرما دیا وہ باقی رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو طواف خانہ کعبہ کی سعادت
نصیب
فرمائے, اور تو ہم طواف جب کرتے ہیں, عمرے کا طواف کر رہے ہیں یا جس طواف کے بعد ہم نے سعی کرنی ہے, احرام ہم نے باندھا ہوا ہے, تو اس کے جو ابتدائی تین پھیرے ہوتے ہیں اس میں رمل کیا جاتا ہے, کندھے ہلا ہلا کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہیں, تھوڑی تیز اسپیڈ ہوتی ہے, تو اس کو رمل کرنا بولتے ہیں. یہ جو رمل ہوا یہ کیوں ہوا؟
بظاہر یعنی اکڑ کر,
اکڑ کے بندہ چل رہا ہوتا ہے, اور حالانکہ یہ ناپسندیدہ عام حالات کے اندر یہ درست اچھی چال نہیں ہے, لیکن یہاں پر سنت مبارکہ ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ مشہور و معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ مرضوان کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے کر آئے, تو کفار نے بپتی کسی کہ ان کو تو جو مدینہ منورہ اس کو یثرب کہا, اور کہا کہ اس کی ہوا نے کمزور کر دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح جو ہے وہ چلو تاکہ ان کے اوپر روب تاری ہو. تو اب وہ اس وقت ان کو دکھانا مقصود تھا, مشرکین کے اوپر ظاہر کرنا مقصود تھا کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں, ابھی بھی ویسے ہی مضبوط ہیں. اب وہ علت ختم ہو گئی, وہ سبب ختم ہو گیا, لیکن یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ سفر کے اندر جو ہم دو دو رکعتیں پڑھتے ہیں یہ تو حالت خوف کے لیے تھا, یہ اس وقت دشمن کا خوف ہوتا تھا, تو ہمیں اجازت دی گئی کہ چار رکعتوں کی جگہ ہم دو رکعتیں یہ پڑھ لیں. تو اب تو خوف نہیں ہے, امن کا دور آ چکا ہے, تو کیا ہم اس کو اب دو رکعتوں کی جگہ چار رکعتیں سفر میں پڑھا کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے اور اللہ کے ہدیے کو قبول کرو.
سبحان,
اب دیکھیں سبب اور علت ختم ہو گئی, وجہ ختم ہو گئی, لیکن حکم شریعت پھر بھی یہ باقی رہا ہے. تو اس طرح بہت سارے احکام ہوتے ہیں کہ جن کی وجوہات یہ احادیث طیبہ سے ہمیں بظاہر معلوم ہوتی ہے, لیکن حقیقتاً وہاں پہ جو حکم ہوتا ہے وہ حدیث نبوی ہوگی, وہ قرآن کی آیت ہوگی, تو اس پر ایز اٹ از آج بھی ویسے ہی عمل کیا جائے گا.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ.
ٹھیک, تو اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنا, اب بظاہر آج کے زمانے کے اندر جب ہم مائک پہ اذان دے رہے ہیں تو آواز ویسے ہی دور دور جا رہی ہے, تو اس کی اب وہ ضرورت نہ رہی, لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے تو ہم اسی طریقے سے اذان
اس ادا کو
ادا کریں.
اور کئی سدھی نمازیں پڑھنا, جہری نمازیں پڑھنا, وہ بھی ایک خاص وقت میں جب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نمازیں پڑھی ہیں, لیکن اب ہمیں یہی حکم ہے. اب اگرچہ ظہر عصر کے اندر ہمیں کوئی کفار کے حوالے سے یا کسی طرح کے ڈر خوف نہیں ہے, لیکن حکم وہی ہے کہ نمازیں ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ نمازیں پڑھی ہیں. ایک سوال آپ سے اور کرنا ہے, کچھ کالز لینی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اذان دی, یہ سوال کرنا ہے, لیکن کچھ کالز پہلے.
دارالفتا علیہ سنت میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی مؤذن نے صحیح الفاظ سے یا درست مخارج کے ساتھ اذان نہیں دی تو کیا اس کی اذان ہو جائے گی یا اسے دوبارہ دہرانا پڑے گا؟
جی, مزید کون؟
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر مؤذن صبح کی اذان دے کر صدائے مدینہ لگانے کے لیے مسجد سے باہر جاتا ہے اور جماعت کے ٹائم وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا ایسا کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا.
ٹھیک ہے, مزید کون؟
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کیا نابالغ بچہ اذان دے سکتا ہے؟
ٹھیک ہے, نابالغ بچہ اذان دینا, آپ نے شروع میں کچھ کہا بچے کے حوالے سے,
جی,
تو بعض بچے بڑے سمجھدار بھی ہوتے ہیں اگرچہ وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہوئے, تو ان کی اذان کا کیا ہوگا؟
اگر تو نابالغ بچہ سمجھدار ہے اور اذان صحیح طریقے سے کہہ سکتا ہے تو پھر وہ اذان دے سکتا ہے, اس کی اذان درست ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اچھا, اذان جس نے درست نہ کہی ہو, جیسے ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ اب اس نے تلفظ, اور وہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لہنے جلی والی غلطیاں ہوئی, تو ایسی اذان کا؟
دیکھیں, ایسے اول تو اس طرح کا مؤذن ہونا ہی نہیں چاہیے.
ٹھیک ہے,
مؤذن ہو ہی وہ کہ جس کے تلفظ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے, تو تلفظ ٹھیک ہو, اگر اس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے اور کسی نے اذان دی, یا ویسی اذان کسی نے دی اور اس کے تلفظ ٹھیک نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے لہنے جلی ہوا, الفاظ بالکل غلط ہی ہو گئے, یا اس نے جیسے مثال کے طور پہ بعض مؤذن ہوتے ہیں وہ اللہ اکبر نعوذ باللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی غلطیاں وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن سے معنی فاسد ہوتے ہیں, اور اگر جان بوجھ کے نعوذ باللہ کوئی پڑھے معنی سمجھتے ہوئے تو کفر کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں. تو اس لیے اگر ایسی غلطی اس نے کی ہے, یہ کلمات آگے پیچھے کر دیے, پہلے کچھ کہہ دیا پھر کچھ کہہ دیا, تو حکم یہ ہے کہ اذان کی اذان کو دوبارہ کہا جائے, دوبارہ اذان کہی جائے, واپس اس کو پڑھا جائے.
ٹھیک ہے, اور یہاں ان کو بھی ہم پیغام دینا چاہیں گے, بہت سے لوگ باقاعدہ مؤذن تو تقرر نہیں ہوتے ان کا, لیکن انہیں شوق ہوتا ہے. یہ کراچی کی چلے بات کریں, یہاں ایک عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن جو پنجاب سائڈ یا سندھ کے علاقوں میں, تو وہاں کئی جگہوں پر باقاعدہ مؤذن بھی نہیں ہوتے مساجد کے اندر. اب وہ بعض ایسے ضعیف نمازی ہوتے ہیں یا آتے ہیں مسجد میں, کسی کے ذمے اذان لگا دی, کبھی کسی کے ذمے, تو بہرحال ایسے لوگوں کو بھی کچھ آپ پیغام دیں کہ کیا کرنا چاہیے.
یہ تو بہت بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں پر, یعنی آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام کے باقاعدہ مؤذنین تھے,
جی جی,
جو اذان دیا کرتے تھے, ایسا نہیں کہ ہر ایک اذان دے دیتا ہو مخصوص افراد, حالانکہ ان کے تلفظ ٹھیک ہوا کرتے تھے,
بالکل
ان کے قواعد ٹھیک ہوا کرتے تھے, وہ تقویٰ پرہیزگاری کے مرکز تھے, لیکن اس کے باوجود اذان دینے کے لیے مخصوص افراد تھے. اب ہمارے یہاں تو واقعی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بس جس کی داڑھی ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے گویا کہ.
ٹھیک ہے,
تو مسجد میں آئیں گے ایسے افراد, بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے کراچی کے اندر بھی لے لیں, تو ان کو شوق ہوتا ہے کہ اذان دینی ہے. اب انہوں نے جو اذان دینی ہے وہ اس طرح کی اذان دینی ہے کہ بعض اوقات اذان سننے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہے, نہیں دیکھیں اذان جب کوئی دے تو پھر اذان ایسی ہونا کہ بندہ اس کی طرف متوجہ ہو,
ٹھیک ہے,
اچھی طریقے سے وہ اذان دے رہا ہو. تو بعض اذان ایسی دیتے ہیں کہ دوسری مرتبہ دل نہیں کرتا کہ وہ اذان دیں,
اذان دیں.
تو اس لیے اذان ایک اعلان ہے, نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز تو وہی جو ہم ابتدا میں عرض کر چکے, کیا بڑے بوڑھے ہیں, داڑھی ہے, فقط داڑھی ہونا یہ کافی نہیں ہوگا, اذان و اقامت صحیح طریقے سے کہنی آتی ہو.
درست,
بعض اوقات تو ایسے مقامات بھی دیکھے ہیں کہ دوسری صف میں کھڑے ہو کے اقامت کہہ رہے.
اچھا,
نہیں کھڑے ہو گئے اور اقامت کہنا شروع کر دی. کوئی کہاں کھڑے ہو کے اقامت کہہ دیتا ہے, کوئی کہاں کھڑے ہو کے اقامت کہہ دیتا ہے. بس وہ ان کی ایک مسجد کے اندر اجارہ داری ہوتی ہے, تو اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مؤذن ہو,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے زمانے کے اندر اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر اقامت وہ کہے, اذان وہ کہے کہ جس کے تلفظ و مخارج ٹھیک ہونے چاہیے. بڑا بوڑھا ہو جانا اس کا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے مخارج ٹھیک ہوں گے یا اس کو اقامت یا اذان کہنے کی اجازت ہوگی, ایسا نہیں.
اور اگر کہیں ایسا نہیں ہے, باقاعدہ مؤذن کا تقرر نہیں ہے, تو امام بھی تو اقامت کہہ
سکتا ہے. بالکل,
لوگ اس پہ بڑے اعتراض کریں گے, اس نے اقامت کی, یہی نماز پڑھانے آگے جا رہے.
یہ تو افضل لکھا ہے کہ مؤذن ہی امام ہو تو یہ بہتر ہے,
اور وہ اقامت کہہ کے آگے بڑھ جائے.
آگے بڑھ جائے,
ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی کسی طرح
کوئی اس کے اندر کا بات نہیں.
چلیں ماشاءاللہ. ایک سوال ہمارا جو یہ صدائے مدینہ کے لیے, ایک بیسک یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے کے حوالے سے, تو یہ تو خود انہوں نے اذان دی ہے.
دیکھیں اذان دینے کے بعد مسجد سے نکلنا, اذان کا مسئلہ نہیں, وقت شروع ہونے کے بعد,
ٹھیک ہے,
وقت شروع ہونے کے بعد مسجد سے باہر نہیں جا سکتے, سوائے وہ شخص کے جس کے زیر انتظام کوئی دوسری مسجد ہے اور وہ وہاں نہیں جائے گا تو اس کا انتظام جو ہے وہ بگڑ جائے گا. تو اس لیے وہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھاتا ہے یا نماز کا انتظام کرتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ دوسرا کوئی شخص مسجد سے باہر نکلتا ہے اور اس کی واپس آنے کی نیت نہیں ہے, تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ نفاق کا حکم دیا گیا ہے. ورنہ اگر اس کی آنے کی نیت ہے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے. اور فجر کے بعد تو بہرحال جگانے کے لیے نکلنا, یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ کار تھا. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ حاضر ہوا کرتے تھے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو جگایا کرتے تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اذان دینے کے بعد صدائے مدینہ کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن نیت یہی ہو کہ واپس آ کے میں نے نماز پر ادا کریں.
اور دوسروں کو جگانے کا بھی آج منشن کے ناظرین یہ بھی نیت کر لیجیے, خود بھی اٹھیں, اپنے گھر والوں کو بھی. بلکہ حدیثوں میں تو یہ خاص فضیلت بیان کی نا, وہ شوہر اس کے لیے برکت کی جو اپنی بیوی کو اٹھائے, اور وہ
تہجد کے لیے
جو اپنے شوہر کو اٹھائے نماز کے لیے. تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہے, اور بلکہ وہ پانی چھڑکنے تک کا بھی کچھ کہا گیا,
فرمایا گیا کہ اس طرح جگائے اسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا
ہے. ایسے میاں بیوی پر کہ جو ایک دوسرے کو نمازوں کے لیے جگاتے ہیں, اللہ کریم ہمیں یہ برکتیں نصیب فرمائے. جی مزید سوالات کی طرف.
کہ کیا فاسی کے مولد اذان دے سکتا ہے؟
فاسی کے مولن اذان, ٹھیک ہے. مزید
دارالافتاء اہل سنت میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی مؤذن صاحب نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھنا بھول گیا تو کیا اس کو دوبارہ اذان دہرانی پڑے گی؟
ٹھیک ہے. مزید
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اذان کے جو الفاظ کو بہت زیادہ لمبا کیا جاتا ہے, ان کی مقدار سے زیادہ کھینچا جاتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ ثابت ہے کہیں سے؟
یہ جو کلمات کو بہت زیادہ کھینچ دینا, اور اس طریقے سے اذان ایک خوبصورت انداز بھی اپنایا جاتا ہے.
دیکھیں بہت زیادہ کھینچنا تو یہ نہیں ہوتا, بہت کم ایسا ہوتا ہے. عام طور پہ جو طرز ہوتی ہے اس میں اتنا ہو جاتا ہے کہ اتنا کھینچا جا سکتا ہے. البتہ کھینچنے میں ایسا نہ ہو کہ الفاظ کی زیادتی ہو جائے, کہ بعض لوگ الفاظ کی اس میں زیادتی کر دیتے ہیں, یا جہاں پہ کھینچنا ہی نہیں ہے اس مقام پہ اگر کسی کلمے کو کھینچ دیا تو پھر یہ درست نہیں ہوگا, یہ غلط ہوگا. باقی اس کے علاوہ اگر اچھے انداز میں اذان دیتے ہیں اور اس میں کلمات کو کچھ کھینچا جاتا ہے, جیسے مد اللہ کا ہے اس کو کھینچا, یا لا الہ الا اللہ اس کو کھینچا, تو اس میں کوئی حرج نہیں,
اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. فاسق کے مولن وہ آپ پہلے ہی بتا دیں.
ہاں, وہ اذان نہیں دے سکتا, اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. یہ ایک سوال اور ہمارے پاس, اس سے پہلے میں وہ سوال جو بیچ میں ہم نے جانا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا یہ ثابت ہے؟
دیکھیں اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں, بلکہ دو مرتبہ عرض کر چکا ہوں, کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا حضور علیہ السلام نے خود اذان دی یا نہیں دی.
ٹھیک ہے.
اور اس پر بعض علماء کا یہ کہنا ہے اذان نہیں دی. اچھا وہ اس پہ پہلی بناتے ہیں پھر کہ وہ کیونکہ اذان دینا سنت ہے وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کی.
اچھا
پھر اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں اذان. یہ بعض علماء کا موقف ہے لیکن یہ علامہ سہیلی کا موقف, علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ موقف ہے, لیکن جو جمہور علماء ہیں جیسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, سیدی اعلیٰ حضرت ہیں, علامہ شامی ہیں, علامہ ابی سندی ہیں اور دیگر ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے اس بات کا قول کیا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اذان کہی ہے, اور اس کے اوپر کافی دلائل موجود ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اذان کہی, باقی اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذنین جو ہے وہ اذان کہا کرتے تھے
اور وہ سفر کی حالت میں تھے جو
سفر کی حالت میں اذان دی تھی. ترمذی شریف کی سنن دارقطنی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حالت سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان ارشاد فرمائی.
اذان آپ نے بھی ارشاد فرمائی. اچھا بچوں کے یہ سوال میسج کے ذریعے آ رہے ہیں کہ جو کان میں اذان, اس کے لیے بطور خاص کیا کسی مولانا صاحب کو ہی بلانا ہے یہ بھی بتا دیں, اور اذان کا کیا طریقہ کار ہے؟ زبیر احمد یہ پوچھ رہے.
دیکھیں اذان کان میں دینا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور ایک روایت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے کان میں آپ نے اذان دی ان کی پیدائش کے وقت. اس کا جو سب سے بہتر طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو اس کو پانی اس کے اوپر ڈال لیا, یعنی اس کو جیسے نلا دیتے ہیں جو بھی اس کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں اس کو صاف کر لیا, تو اس کے فوری بعد اذان دے دینی چاہیے کہ اگر فوری بعد اذان دے دیں گے تو انشاءاللہ مرگی کی جو بیماری ہے اس سے بچہ محفوظ رہے گا,
ماشاءاللہ
اس کو کبھی یہ بیماری نہیں لگے گی. اب رہا کہ آپ کسی مولانا صاحب کو بلائیں, کسی علامہ صاحب کو بلائیں, کسی مفتی صاحب کو بلائیں, یہ ضروری نہیں ہے. البتہ اگر وہ موجود ہیں تو ان کے ذریعے اذان دلوانا یہ اچھا ہے. اگر آپ کے اپنے تلفظ ٹھیک ہیں, اپنے تلفظ صحیح ہیں تو آپ بھی اذان دے سکتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی الگ سے کلمات نہیں ہیں, اذان ہر ایک کو آنی چاہیے. تو اس کے سیدھے کان میں آپ اذان کہہ دیں اور الٹے کان میں آپ چاہیں تو اقامت ہے وہ کہہ دیجیے.
اذان اور اقامت خود بھی, یعنی اس طرح, بلکہ ہمارے پاس ایسے مسئلے بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں کہ اذان نہیں دی تو بچے کو کچھ پلانا نہیں ہے. اچھا اس وقت اس چیز سے بھی روکنا ہے. اور مجھے حیرت ہوئی پچھلے دنوں ایک ایسا مسئلہ آیا کہ اذان نہیں دی گئی بچے کے کان میں, بچہ زندہ پیدا ہوا اور انتقال کر گیا, تو اپنی جہالت کی وجہ سے اس کا جنازہ پڑے بغیر ہی دفن کر دیا. بچہ بولے اذان نہیں پڑی.
اب اذان کیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یعنی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی تو اب اس کی نماز جنازہ اس سے تعلق رکھتی ہے. اصل میں یہ نقطہ بیان کرتے نا.
اچھا
نقطہ یوں بیان کرتے ہیں کہ بندے کہ
پیدا ہوا تو اذان ہوئی,
اذان سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا جو ہوتی ہے وہ نماز پر ہوتی ہے, نماز جنازہ اس کا پڑھا جاتا ہے
اور وہ بغیر اذان کے, جنازہ والی نماز بغیر اذان کے
ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ جو اذان ہے وہ اس کی اذان ہو گئی, جنازے کی اذان کے لیے ہو گئی. تو ایسا کچھ نہیں ہے, جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اس کا نماز جنازہ سے اصلا کوئی تعلق یہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ نعوذ باللہ کوئی شخص کافر تھا, مسلمان ہوا, اب اس کے کان میں کون سی اذان دی گئی, لیکن جب اس کا انتقال ہوگا تو انتقال کے بعد اس کے نماز جنازہ پڑھنا یہ ضروری ہے.
بالکل
ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو بچہ زندہ پیدا ہوا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ ضروری ہے. اگر اس کے کان میں اذان نہیں دی گئی تو بھی اس کی نماز جنازہ یہ پڑھی جائے گی. جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے بالکل غلط کیا, ان کے اوپر توبہ کرنا یہ لازم ہے.
بہرحال مفتی صاحب بہت شکریہ, بہت اہم سوالات ان کے جوابات بھی آپ نے دیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جی.